چھ تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ تحریر آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، یکی عظمت بوات، دار السقلین، پوسٹ باکس نمبر 2133، کراچی 74600، پاکستان۔ خدا کے ولی کی ولایت۔ بہر صورت یہ ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ انشاءاللہ ہم ولایت کے ایک اور پہلو سے متعلق عرض کریں گے جو شاید ایک اور اعتبار سے اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ولی اللہ کی ولایت کا پہلو ہے۔ ہم شیعہ افراد کی باہمی ولایت کے متعلق جان چکے ہیں۔ ولی خدا کی ولایت سے مراد کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے معنی کیا ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آج ہم لوگوں کے لیے آئمہ کی ولایت رکھنا ضروری ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آئمہ کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان سے فقط محبت کریں۔ یہ لوگ کس قدر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ صرف محبت کرنا ولایت نہیں ہے۔ کیا پورے عالم اسلام میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ملے گا جو آئمہ معصومین علیہ السلام اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو؟ پس کیا یہ سب لوگ ولایت رکھتے ہیں؟ کیا کوئی ہے جو آئمہ اہل بیت کا دشمن ہو؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ان کے خلاف جنگ کی، کیا وہ سب کے سب ان کے دشمن تھے؟ نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ آئمہ سے محبت کرتے تھے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر ان کے خلاف جنگ پر تیار ہوئے، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہستیاں کن مراتب اور کن مقامات کی مالک ہیں۔ جب عباسی خلیفہ منصور کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کی خبر دی گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ کیا وہ اپنے نوکروں کے سامنے دکھاوے کا رونا رو رہا تھا؟ کیا وہ ربیع حاجب کے سامنے دکھاوا کرنا چاہتا تھا؟ یہ دکھاوا نہیں تھا، واقعاً اس کا دل دکھا تھا، واقعاً اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی موت کا افسوس تھا۔ لیکن امام علیہ السلام کو کس نے مارا تھا؟ خود منصور کے حکم سے زہر دیا گیا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ کام ہو گیا ہے تو اس کا دل ہل کر رہ گیا۔ پس کیا منصور بھی ولایت رکھتا تھا؟ اس قسم کی غلط فہمی کا شکار وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مامون عباسی شیعہ تھا۔ پتہ ہے شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ کیا ایسا شخص شیعہ کہلائے گا جو یہ جانتا ہو کہ امام رضا علیہ السلام حق بجانب ہیں؟ کیا اس کا فقط اتنا جاننا اسے شیعہ قرار دے دے گا؟ اگر ایسا ہو تو پھر مامون عباسی، ہارون رشید، منصور، معاویہ اور یزید، یہ سب کے سب لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر شیعہ تھے۔ وہ لوگ جو جنگوں میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑے، کیا انہیں امام سے محبت نہ تھی؟ کیوں نہیں؟ ان میں سے اکثر حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ پس پھر کیا وہ شیعہ ہوئے؟ کیا وہ ولایت رکھتے تھے؟ نہیں، ولایت ان باتوں سے ہٹ کر ہے، ولایت ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ جب ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ولایت آئمہ کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ ولایت کیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف پلٹیں اور دیکھیں کہ کیا واقعاً ہم ولایت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اگر دیکھیں کہ ہم ولایت نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں ولایت آئمہ کے اصول کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے دل میں آئمہ اطہار کی محبت اور عقیدت رکھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے۔ نہیں، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت اس سے بالا تر ہے۔ البتہ ہم آگے چل کر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ولایت آئمہ خدا علیہ السلام سے کیا مراد ہے، کس طرح ہم آئمہ کو اپنا ولی قرار دے سکتے ہیں اور ان کی ولایت کے حامل بن سکتے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد ہم سمجھ پائیں گے کہ آئمہ کی ولایت کے سلسلے میں ہمارا دعویٰ کس قدر لا علمی پر مبنی اور خلاف حقیقت ہے۔ عید غدیر کے ایام میں لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم اکثر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا، نہ کہیے، ممکن ہے ہمارا یہ کہنا جھوٹ ہو، بلکہ یہ دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں ولایت سے وابستہ لوگوں میں سے قرار دے، کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ولایت سے وابستہ ہیں بھی یا نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے سامنے یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی ولایت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اسلامیہ کی ولایت اور خدا اور راہ خدا کے لیے گوشہ گروہ کی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ میں موجود افراد کے درمیان زیادہ سے زیادہ قربت اور اتصال وجود میں آئے۔ ان کے دل زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور نزدیک ہوں، اور یہ لوگ اپنے مخالف مراکز سے ایسے لوگوں سے جن کی سوچ ان کے خلاف ہو اور جو ان کے برخلاف عمل کرتے ہوں حت الامکان دور ہوں۔ یہ ہیں ولایت کے معنی۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، لہذا ہمارے خیال میں اس موضوع کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ولایت رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ بعض ترجموں میں ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ اس کے مکمل معنی نہیں ہے۔ فقط دوستی اور محبت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس سے بالاتر ہے۔ اپنا ولی نہ بناؤ، یعنی انہیں اپنے گروہ کا حصہ نہ سمجھو، اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اور انہیں ایک ہی صف میں تصور نہ کرو۔ ایک ایسا شخص جو خدا کا اور تمہارا دشمن ہے، اسے اپنے پہلو میں جگہ نہ دو، بلکہ اسے اپنے مد مقابل، اپنا دشمن اور حریف سمجھو۔ تلقون الیہم بالمودہ، انہیں اپنی صفوں میں شامل نہ سمجھو کہ انہیں دوستی کا پیغام بھیجنے لگو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ تم اس بات سے واقف ہو کہ انہوں نے اس حق و حقیقت سے انکار کیا ہے جسے پروردگار نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، یہ لوگ پیغمبر کو اور تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکال رہے ہیں۔ انتو منو باللہ ربکم، صرف اس جرم میں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہاداً فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم ہماری راہ میں جہاد اور ہماری خوشنودی کے حصول کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اگر واقعاً تم سچ کہتے ہو اور میری راہ میں جہاد کرتے ہو تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنی صفوں میں جگہ دو اور انہیں اپنا مددگار اور ساتھی بناؤ۔ البتہ بعد کی آیات واضح کرتی ہیں کہ خدا کی مراد کون سے کفار ہیں، اور ان آیات میں کفار کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تسرون الیہم بالمودت، تم ان کے ساتھ خفیہ اور پوشیدہ طور پر محبت کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم خفیہ اور اعلانیہ کرتے ہو میں اس سب سے باخبر ہوں۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو کوئی دشمنان خدا کی طرف دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھائے گا اور اپنے آپ کو ان کی صف میں سمجھے گا اور ظاہر کرے گا، وہ راہ اعتدال سے بھٹک گیا ہے۔ اس بات کا ذکر کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات کی شان نزول حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں ہے۔ حاطب بن ابی بلتا ایک کمزور ایمان مسلمان تھا۔ جب پیغمبر اسلام نے کفار قریش کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تو حاطب نے سوچا کہ ممکن ہے پیغمبر کو اس جنگ میں شکست ہو جائے اور اس کے اعزہ و اقربا جو وہاں کفار میں رہ رہے ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، جبکہ وہ خود پیغمبر کے سپاہیوں میں شامل ہے۔ اس نے ایک چالاکی کرنی چاہی۔ اس نے سوچا کہ اب جبکہ میں پیغمبر کے ساتھ ہوں، ان کی رکاب میں جہاد کر رہا ہوں اور راہ خدا کے مجاہدین کا ثواب کما رہا ہوں، تو کیوں نہ احتیاطاً کفار کے نام بھی ایک خط لکھ دوں اور ان سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کروں۔ کیا مذائقہ ہے، جب میرا میدان جنگ میں ان سے سامنا ہوگا تو اس خط پر عمل نہیں کروں گا، لیکن کیا حرج ہے کہ میں ایک خط لکھ کر کفار کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کر لوں اور ان کی ہمدردی حاصل کر لوں، خدا بھی خوش ہو جائے گا اور میرے کسی مفاد پر بھی ضرب نہ لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے آدمی اور علاقے کے چودھری کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دیکھنے والوں میں سے ایک نے کسی ایک شخص سے پوچھا، ان میں سے کون حق بجانب ہے؟ اس نے کہا، دونوں ہی حق بجانب ہیں، دونوں ہی سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ لہذا حاطب نے قریش کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا اور اس پر اپنے دستخط بھی کر دیے تاکہ ان کے علم میں آ جائے کہ حاطب ان کا خیرخواہ، دوست اور مہربان ہے۔ پھر اس نے اس خط کو ایک عورت کے توسط سے مکہ بھیج دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس قصے کا علم ہو گیا۔ حضرت نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ایک یا دو دوسرے افراد کو روانہ کیا اور انہوں نے راستے میں اس عورت کو ڈھونڈ نکالا۔ ان لوگوں نے اسے ڈرا دھمکا کر اس سے یہ کاغذ برآمد کر لیا۔ پیغمبر اسلام نے حاطب سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں تم دشمن کے سامنے جنگی اور فوجی راز افشا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہاں میرے کچھ دوست اور ساتھی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، مجھے خوف ہوا کہ کہیں انہیں کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا میں نے یہ خط لکھ کر مشرکین کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہا تھا۔ جواب میں آیت کہتی ہے، غلط فہمی کا شکار نہ رہو، ان کے دل تمہارے لیے نرم نہیں ہوں گے۔ جو لوگ فکری لحاظ سے تمہارے مخالف ہیں، وہ لوگ جن کے لیے تمہارا دین، تمہارا ایمان ضرر رساں ہے، انہوں نے تمہارے دین اور تمہارے ایمان کو نابود کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے، وہ کسی صورت تمہارے لیے مہربان اور تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ بعد والی آیات اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، اِن یشقفوکم یکونوا لکم اعداء، یہ اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ثابت ہوں گے۔ اے حاطب بن ابی بلتا، یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو کل وہ تمہارا کچھ لحاظ کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے ان کی مدد کی تو یہ اور زیادہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تم پر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے، تمہیں اور زیادہ دبائیں گے، تمہاری تذلیل کریں گے، تمہیں بے حیثیت اور بے عزت کریں گے، تمہیں ایک انسان نہیں سمجھیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ مدد تمہارے کسی کام آئے گی۔ وَوَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، اگر کل یہ تم پر مسلط ہو گئے تو تمہیں ذرہ برابر ایمان قلبی تک رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں مسلمان رہنے اور اسلامی فرائض پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں گے۔ بعد والی آیت حاطب ابن ابی بلتا کے عزیز و اقارب اور تاریخ کے تمام حاطب بن ابی بلتوں کے عزیز و اقارب کے بارے میں ہے۔ ایک دو ٹوک جملے میں کہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کی آسائش کے لیے خدا کے دشمن کے ساتھ ساز باز پر تیار ہو، اور خدا کے ناچیز بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اعضا کے مفادات کے حصول کے لیے حکم خدا کو نظر انداز کر رہے ہو اور خدا کے دشمن سے دوستی کر رہے ہو۔ آخری اعزا و اقربا اور اولاد تمہارے کتنے کام آئیں گے؟ یہ جوان جس کے روزگار کے لیے تم کفار قریش کے ساتھ ساز باز پر آمادہ ہو، تمہارے کتنے کام آئے گا؟ کیا وہ تمہیں عذاب خدا سے نجات دلا سکے گا؟ یہ بے خبر حاطب اپنے اعزا، احباب اور رشتہ داروں کو نقصان سے بچانے کے لیے کفار اور دشمنان پیغمبر سے ساز باز کر رہا تھا۔ آخر یہ اعزا اور اولاد انسان کے کتنے کام آ سکتے ہیں کہ انسان ان کی خاطر پروردگار عالم کے عذاب اور اس کے غضب کو دعوت دے؟ ترجمہ، تمہارے رشتہ دار، اعزا اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ یا اس کے یہ معنی کریں کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، خدا روز قیامت تمہارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، جیسے کہ خداوند عالم سورہ عبس میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی، اپنے والدین، اپنی مہربان زوجہ اور اپنی نور چشم اولاد سے گریز کرے گا۔ سورہ عبس آیت 34-36۔ وہی بچے جن کی خاطر آج تم اس قدر فکر مند ہو، جان لو کہ روز قیامت تم ان سے دور بھاگو گے اور وہ تم سے دور بھاگیں گے، اور یہ دونوں ہی دوسرے انسانوں سے دور بھاگیں گے، ہر انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا، ان کے پاس ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کی احوال پرسی کا یارہ نہ ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سورہ عبس آیت نمبر 37۔ اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہ لوگ جو اپنی آل اولاد کے آرام و آسائش کی خاطر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح سے منہ موڑ لینے، بدبختیاں، شکاوتیں اور عداوتیں مول لینے پر تیار ہیں، انہیں قرآن مجید کی اس منطق سے آگاہ ہونا چاہیے، شاید وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ممتحنہ میں بھی خداوند عالم فرماتا ہے، اے مومنین، یہ بات جان لو کہ روز قیامت تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہارے کسی کام نہ آئے گی، اور روز قیامت تمہارے درمیان مکمل جدائی ڈال دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یہ حصہ ان آیات کا ٹیپ کا بند ہے، اس میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ اے مومنین، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے پیروکاروں میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھو کہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں نے کیا کیا، تم بھی وہی کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے زمانے کی گمراہ قوم اور اپنے زمانے کے طاغوت اور جھوٹے معبود سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے خداؤں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور تم سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض، دشمنی، کینہ اور عداوت برقرار رہے گی۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی اور صلح و آشتی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ اور ہمارا عقیدہ قبول کر لو۔ یہاں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اے مومنین، تم بھی ابراہیم کی مانند عمل کرو۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ہر اس چیز سے بیزار ہیں جس کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو، ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے، جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت 1-4۔ صرف ایک استثنائی معاملہ ایسا ہے جس میں حضرت ابراہیم نے کفار سے مکمل طور سے رابطہ منقطع نہیں کیا، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے دفاع کے لیے خدا متعال کی جانب سے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنے والد سے کہا یہ خیال نہ کیجئے گا کہ میں کیونکہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہوں، لہٰذا آپ میرے والد ہونے کے ناطے میرے توسط سے بہشت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، میں آپ کے لیے درگاہ الہی میں فقط دعا اور استغفار کر سکتا ہوں تاکہ خدا آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ مومن ہو جائیں۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تم مومنین کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے، ان لوگوں کے لیے جو خدا اور روز قیامت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے اور اس کے حکم سے منہ پھیرے اور بے توجہی کا مظاہرہ کرے تو خدا متعال بے نیاز اور قابل حمد و ثنا ہے، اور اس کے دامن کبریائی پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اگر تم دشمنوں سے ساز باز کرو گے تو تمہارے شرف و انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے گا، اور خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تمہیں ابراہیم کے اس جملے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنے زمانے کے کفار اور گمراہ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ امام سجاد اور ان کے اصحاب صلوات اللہ علیہم اپنے زمانے کے گمراہ لوگوں سے اسی طرح گفتگو کیا کرتے تھے۔ بہار الانوار میں ایک حدیث ہے جو کہتی ہے چوتھے امام زین العابدین کے ایک ساتھی یحییٰ ابن ام طویل مسجد نبوی میں آتے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، انہی لوگوں کے سامنے جو بظاہر خاندان پیغمبر کے محب تھے، انہی لوگوں کے روبرو جن کے درمیان امام حسن اور امام حسین نے 20 برس تک زندگی بسر کی تھی، انہی لوگوں کے مقابل جو نہ اموی تھے اور نہ بنی امیہ سے وابستہ افراد تھے۔ پھر یہ کیسے لوگ تھے؟ بزدل لوگ تھے جنہوں نے بنی امیہ کی بنائی ہوئی خوف اور گھٹن کی فضا سے ڈر کر واقعہ عاشور اور کربلا میں آل محمد کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اپنے دلوں میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ یحییٰ ابن ام طویل اس قسم کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس قرآن کلام کو دہرایا کرتے تھے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نے تم سے منہ پھیر لیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے۔ یعنی وہی بات کہتے تھے جو حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے کفار، مشرکین، گمراہ اور منحرف لوگوں سے کہا کرتے تھے۔ دیکھیے، ولایت وہی ولایت ہے۔ حضرت ابراہیم بھی ولایت رکھتے تھے، امام سجاد کے شیعہ بھی اپنے زمانے میں ولایت رکھتے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے مل کر اور دشمنوں سے جدا رہنا چاہیے۔ اگر امام سجاد کے شیعوں میں سے کوئی شیعہ ان کے زمانے میں خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے دشمن کی صف میں شامل ہوا تو وہ امام سجاد کی ولایت سے خارج ہو گیا۔ اب وہ امام سجاد کے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ لہذا امام سجاد کا قریبی شاگرد ان سے کہتا ہے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء، ہم نے تم سے منہ پھیر لیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے۔ یحییٰ ابن ام طویل کا شمار امام سجاد کے بلند پایا اور انتہائی بہترین اصحاب میں ہوتا تھا۔ اس بلند پایا مسلمان کا انجام یہ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے انہیں گرفتار کر لیا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، ان کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، ان کے بائیں پیر کو قطع کر دیا، ان کے دائیں پیر کو جدا کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی زبان بھی کٹوا دی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس حال میں بھی انہوں نے شیعوں کی تنظیم کی، امام سجاد کے بعد شیعیت کے محل کی تعمیر کی اور اسے مضبوط اور مستحکم کیا۔